خدا کے فضل و کرم سے پروردگار عالمین نے ہم سب کو توفیق دی کہ تقریباً ایک ہفتہ ہم نے ساتھ مل کر اور ذکر قرآن و اہل بیت میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہم سب نے. الحمدللہ خدا ہم سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے اور اس کا ایک جو مناسب ترین و بہترین اجر ہے وہ ہم سب کو ملے انشاءاللہ. آج اس کے حوالے سے ویسے تو انشاءاللہ آپ سب حضرات سے ملاقات ہوتی رہے گی, لیکن آج اس پروگرام کے حوالے سے میری آخری تقریر ہے اور کل ظاہر ہے شب قدر ہے, آپ اعمال میں کہیں نہ کہیں مصروف ہوں گے یا دیگر باتیں ہوں گی. تو مجھے بہرحال نہیں پتا کہ جو گفتگو میں نے کی خاص طور سے امامت اور امام شناسی کے حوالے سے وہ کس طریقے سے ریسیو ہوئی اور اس پہ آپ لوگوں کے کیا تاثرات ہیں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آئی ایم آلویز اوپن ٹو کرٹیسزم اینڈ کویسچنس, ٹھیک ہے, کیونکہ اس بات کا ہمیں اچھے طریقے سے علم ہے کہ جو بات ہم بیان کر رہے ہیں اگرچہ کہ وہ فرام اوتھینٹک سورسز ہیں, میں نے آپ کو سارے حوالے بھی دیے ڈائریکٹلی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ باتیں تقریباً ہمارے یہاں نہ بیان ہوتی ہیں نہ بچپن سے سکھائی جاتی ہیں. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امامت ہو یا رسالت ہو یا نبوت ہو, سوائے توحید کے اور کوئی دوسرا مقصد نہیں رکھتی ہے. اب یہ بات بہت سارے ذہنوں کو عجیب لگتی ہوگی, کیوں؟ اس لیے کہ ہم تقریباً جس طریقے سے رسول اور خاص طور سے آئمہ کا ذکر کرتے ہیں تو اس کے اندر ایکو کم کر دیں, اس کا والیوم کم کر دیں.
بر محمد و آل محمد.
قریب میں اور زیادہ گونج آئے گی. نہیں میں کہہ رہا ہوں اس کو تھوڑا کم کر دیں. لیکن اب اس تمام جگہوں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان حق بات کرے یا مطلب معاشرے اور عوام اور ایک اس چیز کو دیکھے کہ نارملی کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے, تو اس میں شاید کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کم واٹ میں جو بھی نتیجہ نکلتا ہے نکلے, لیکن ہمیں سچ بولنا چاہیے, سچی بات کرنی. اور سچ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی طرف سے کچھ بول رہے ہیں, یعنی کہ میں نے جیسے کل آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کے ایک جملہ نقل کیا کلمات قصار 147 کا نہج البلاغہ میں سے, کہ جس میں امام علی علیہ السلام نے انسانوں کی تقسیم کلاسیفیکیشن فرمائی ہے علم کی بنا پر. اب یہ ایک بہت بڑا قابل غور نقطہ ہے یا نہیں ہمارے لیے کہ یا انسان عالم ربانی ہے, یعنی وہ عالم جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہو. ہر عالم نہیں, عالم ہر ایک نہیں, عالم ربانی وہ طالب علم جو سبیل نجات پر ہے اور ورنہ کوڑا کرکٹ. ابھی خطرناک جملہ ہے یا نہیں ہے بتائیں آپ. یعنی کیا امام علی علیہ السلام ہمارے طریقے سے بات کرتے تھے کہ جس طریقے سے کہ ہم اپنی گفتگو میں سپرلیٹیوز اور بہت ساری ہائپر بولز اور سیملیز سب کچھ ڈال دیتے ہیں صرف اپنی بات میں زور پیدا کرنے کے لیے, آئمہ بھی اسی طریقے سے بات کیا کرتے تھے کیا؟ یا ان کی ہر گفتگو بعین ہی حقیقت ہوتی تھی, یعنی وہ صرف اور صرف حقیقت بیان کرتے تھے یا ہمارے طریقے کی گفتگو کرتے تھے؟ تو اگر یہ جملے مبنی بر حقیقت ہیں تو کیا اس کی روشنی میں ہماری یہ ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم اپنی حیثیت کا جائزہ لیں؟ جو یعنی کہ مجھے جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ ان سب چیزوں کی ہوتی ہے کہ آپ جن ہستیوں کے بارے میں اتنے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں اتنی منقبتیں بیان کر رہے ہوتی ہیں, بھائی تھوڑا سا رک کے یہ بھی تو دیکھ لو کہ انہوں نے کہا کیا ہے. बताया क्या है, रास्ता कौन सा दिखाया है कि ये हमारे फराइज में शामिल नहीं है, हमारे फराइज में खाली कसीदा ही पढ़ना शामिल है। ये तकलीफ दे बात लगती है बहुत ज्यादा कि आप अगर थ्रू आउट नहजुल बलागा में देखें तो क्या हम भी उन्हीं में से होना चाहते हैं कि जिनके बारे में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने यह फरमाया था कि मेरा दिल करता है कि ये 10 देकर मुआविया का एक ले लूं। क्या हम भी उन्हीं फॉलोअर्स में से होना चाहते हैं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने ये सब नहजुल बलागा के अंदर ये जुमले मौजूद हैं कि मैं तुम्हें उठाता हूं, तुम हिलते नहीं हो, तुमको कहता हूं निकलो, कभी कहते हो गर्मी है, कभी कहते हो सर्दी है, हर किस्म के बहाने तुम्हारे पास तैयार हैं। और फिर आखिर में आपने क्या जुमला इरशाद फरमाया है, यानी कि बिल्कुल आखिर में जैसे कहते हैं ना जब इंसान का दिल खून हो जाता है, तो आपने क्या फरमाया कि मेरा दिल के यानी मेरी ये दुआ है कि खुदा मुझे तुम में से उठा ले और फिर मेरे बाद जो आए ना वो तुम्हें बताए कि इस इंसान की नाकदरी करने का नतीजा क्या होता है, जो कि हुआ, जो कि हुआ कि फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की नाकदरी के नतीजे में बनू उमैया उम्मत मुस्लिमा पे मुसल्लत हुए। वरना अगर ये नालायकियां नहीं होती तो उनके लिए मजाल नहीं थी कि ये सब कुछ हो पाता। हमें सोचना चाहिए इस मसले को कि हम किधर खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी एक बात जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं वो ये कि देखें हम लोग जब अपने में थे, इंडिया का हाल मुझे नहीं पता लेकिन जैसे लखनऊ वगैरह जैसी जगह हैं वहां पर, क्योंकि मेरे भी फादर का और उससे पहले हमारी जितनी नस्लें गुजरी हैं वो लखनऊ ही था हमारा आबाई वतन, तो हमने अपने फादर से बहुत, वालिद से और दादा से वहाँ के बहुत वाकयात सुने, जिससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि वहाँ पर भी एक पूरी तहजीब और शी तहजीब और तमद्दुन और एक पूरा निज़ाम मौजूद था जिसमें के बच्चों की तरबियत भी होती थी और एक बड़ा अच्छा सिस्टम मौजूद था। लेकिन वो लोग जो यहाँ पर नकल मकानी करके आ गए हैं, आप लोग सही मानों में भेड़ों के छत्ते में हैं। ये इस्तला मुहावरा पता है, भेड़ों के छत्ते में होना, आप लोग ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं। और एक बात मेरी याद रखिएगा, आपके बच्चों की तरबियत मुमकिन ही नहीं है जब तक आप अपनी तरबियत ना करें, ठीक है। जो एक बहुत बड़ी गलती जो मैं यहां पे देख रहा हूं वो क्या है कि इंसानों को, सब लोगों को जो है ना अपनी कोई फिक्र नहीं है जी, नहीं हम तो जैसे हैं सो हैं, हम तो जो हैं बन गए, वो सब यूथ के पीछे लगे हुए। मैं 10 साल से यहां हूं और 10 साल से मैं सिर्फ यही बातें सुन रहा हूं और हर आने वाला साल पिछले साल से बुरा होता है, खराब हालात होते जा रहे हैं। आप अगर अपनी तरबियत पर जोर नहीं देंगे, और बहुत अहम बात कि इस बात को, यानी दो उसूल हैं जो जिंदगी में अटल हकीकत के तौर पर काम करते हैं। पहला उसूल यह है कि जो भी तब्दीली आती है वो रहमत खुदावंदी से आती है। जब तक खुदा की मदद आपके साथ नहीं होगी, आप जितना दिल चाहे कोशिश कर लें कुछ भी नहीं होगा। कोई तब्दीली भी बगैर अल्लाह की मदद के और उसकी रहमत को हासिल किए हुए मुमकिन नहीं है। अगर किसी का इस बात पर यकीन है ना कि तब्दीली मैं ला सकता हूं, खत्म, कुछ नहीं हो सकता भाई। ये असल उसूल है। और खुदा की रहमत को हासिल करने के लिए आपको एक मकाम और मेयार पर आना पड़ता है। रहमत खुदावंदी को हासिल करने के लिए बंदे का एक मेयार होना जरूरी होता है। और जब आप अपनी बंदगी के मेयार को बुलंद करेंगे तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो कुछ भी आपके पास आता है ना اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں. وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، جو مصیبت بھی تمہارے اوپر پڑتی ہے وہ تمہارے نفس کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے نفس کی خرابیوں کو دور نہ کریں، اپنے اندر موجود خامیوں پر نگاہ نہ ڈالیں، ان کی اصلاح نہ کریں، اور اس کے بعد اس بات کے امیدوار رہیں کہ تھرو سم میجک وینڈ ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں گے. ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے بیان کر دیا ہے اصول، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، سورہ رعد، اور یہ آیت سورہ انفال میں بھی ہے. بے شک اللہ کسی قوم کے اندر تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ وہ اس کو نہ تبدیل کر دیں جو ان کے نفوس میں ہے. باہر سے نہیں. آپ کہیں میں نے 10 سینٹر بنا لیے، ہم نے بہت ساری نماز جماعت کا انعقاد کروا لیا، اتنی مجلسیں نہیں. ما بانفسہم، جو تمہارے اندر ہے، تمہارے اندر کی حالت تبدیل ہونا ضروری ہے، تب باہر کی حالت تبدیل ہوگی. یہ وہ اصول ہیں جو قرآن کریم نے بیان کیے، آئمہ علیہ السلام نے اس کو بار بار دہرایا، یہ اٹل حقیقت ہے. اس سے ہٹ کر میں اور آپ کسی بھی تبدیلی کی اور کسی بھی حوالے سے اپنی حالت میں امپروومنٹ کی امیدوار ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ آج کی تاریخ میں یہ جملے نوٹ کر لیں، لکھ لیں اور دیکھتے جائیے گا اس کو، کہ جتنے بھی جگہ پر تبدیلیاں آئی ہیں نا، ان میں سب سے پہلا کام یہی ہوا ہے، سب سے پہلا کام یہی ہوا ہے، معیاری افراد کی تربیت اور پھر ان کی بنیاد پر قوم کی تعمیر. اس کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیونکہ میں اس حوالے سے آخری گفتگو کر رہا تھا، تو یہ بہت بہت اہمیت والی باتیں ہیں، کیونکہ انہی پر ہی ہمارے مستقبل کا دار و مدار ہے، کہ اگر جن لوگوں نے بھی اس جگہ کو اپنا وطن بنا لیا ہے اور وہ ایک لحاظ سے مطلب ایک بلائنڈ ایلی میں حرکت کر رہے ہیں، یعنی تقریباً وہ حالت میں زیادہ تر دیکھتا ہوں کہ جسے کہتے ہیں نا حالت انتظار میں ہیں، بس کہ چیزیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، ہم ڈولتے لڑکتے چلے جا رہے ہیں کسی نہ کسی جگہ پر، کہ نہ منزل کی خبر ہے نہ راہ معلوم ہے، اور بس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سم تھنگ گڈ ول ہیپن. دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے، جب تک آپ ان اصولوں پر نہیں آئیں گے جو قرآن نے اور معصومین نے بتائے ہیں، چینج از ناٹ پاسبل، پازیٹیو چینج ممکن نہیں ہے. ٹھیک، یہ ایک بات ہے، امید کرتا ہوں کہ اس کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ آپ لوگ. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں ہمارے ماشاءاللہ، اور جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے عقائد کی حفاظت کے حوالے سے آپ کو بہت متوجہ رہنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہاں پر اس ماحول میں جو مین آن سلاٹ ہے وہ ایتھیزم کا ہے، کہ یہ لوگ اسکولوں میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جیسے اسکولوں میں آپ کو پتا ہے کہ ایولیوشن، کریشن، یعنی باقاعدہ ویسٹرن ورلڈ میں آپ کو پتا ہے باقاعدہ یہ جنگ ہے، کریشنسٹ ورسز ایولیوشنسٹ، اور امریکہ میں اس پر میں خیال ارلی 20th century میں باقاعدہ کورٹ میں اس پر باقاعدہ کیسز کیے تھے دونوں نے ایک دوسرے میں، اور جو الٹیمیٹلی ججز نے پھر ایولیوشنسٹ کے حق میں فیصلہ سنا دیا. تو اب آپ کی ٹیکسٹ بکس میں تقریباً یہ لکھنا جرم ہے کہ گاڈ ہیز کریٹڈ دا لائف اینڈ یونیورس، یہ الیگل ہے، یہ جرم ہے. پتا ہے آپ کو ان ساری باتوں کا؟ تو اب آپ کی جو نسل جو چیز پڑھ رہی ہے نا، وہ یہی پڑھ رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ منکی سے بنے تھے اور اس سے ایوالو ہوئے تھے اور وہ اس سے ایوالو ہوئے تھے اور وہ سارا کچھ جو ہے، یعنی کہ خدا اور تخلیق خدا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو شروع میں کیا بتایا تھا کہ دین فقط کس کے لیے آیا ہے؟ توحید اور آخرت. اگر دین میں سے آپ توحید اور آخرت نکال دیں تو کچھ بھی نہیں بچتا، پھر امام خالی کس کام کے لیے رہ جاتے ہیں؟ یاد ہے وہ جملے جو میں نے شروع میں کہتے، آپ توحید اور آخرت نکال دیجئے تو امام خالی اس کام کے لیے رہ جاتے ہیں کہ آپ ان سے جابیں لے لیں یا اپنے کاروبار صحیح کروا لیں، پھر امام کا کوئی کام نہیں رہ جاتا آپ کی زندگی میں۔ تو یہ اس معاشرے کے اندر جو کام باقاعدہ ہوا ہے وہ کیا ہوا ہے؟ توحید اور آخرت کا صفایا، اور آپ اس کا کاؤنٹر اپنی جو مجالس آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں اس سے آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، میرے پاس کیونکہ اب الحمدللہ کمیونیکیشن لنک کی بدولت دنیا کے مختلف ممالک میں بات کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں سے ان کی رائے لینے کا موقع ملتا ہے، ڈسکشن کا موقع ملتا ہے۔ تو اب جو ہے نا کہ آپ فار ایگزامپل، میں آپ کو ایک مثال دوں آج کے دور کے نوجوان کے ذہن میں پلنے والے خیالات کی، آپ کہتے ہیں امام علی مولا کائنات ہیں، آپ کے ذہن میں پتہ نہیں کائنات سے کیا تصور آتا ہو، لیکن آج کل کے نوجوان کے ذہن میں کائنات سے تصور آتا ہے دس ہول یونیورس، اور اگر تھوڑا سا پڑھا لکھا نوجوان ہے نا تو اسے پتہ ہے کہ دس یونیورس از 92 بلین مائلز اکراس۔ تو وہ کہے گا کین یو پروو می کہ کیا آپ جن امام علی کی بات کر رہے ہیں وہ اس پوری یونیورس کے مولا ہیں؟ کین یو پروو می؟ کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ یا اسی طریقے سے جب وہ آپ سے آ کے بات کرے گا کہ ہم نے اسکول میں یہ ساری باتیں پڑھی اور فوسل ریکارڈز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اس طریقے سے اسپیشیز بائی اسپیشیز ایولیوشن ہوتی گئی ہے اور پھر ہیومنز ایوالو ہو گئے ہیں، اور بیسیکلی آپ کی جتنی بھی اسپریچول فیکلٹیز ہیں وہ سب کی سب آپ کے مٹیریل اسٹف کا نتیجہ ہے، دیر از نو آؤٹ سائڈ اسپریچول ریالٹی، آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ آپ کی مجالس میں کوئی بھی بات ایسی ہو رہی ہے کہ جو ان پرابلمس کو ایڈریس کرے؟ یہ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ یہ تمام کے تمام مسائل جو ان ممالک میں پل رہے ہیں۔ ٹھیک، تو اگر کبھی اس حوالے سے بھی مجھ ناچیز کی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ ان چیزوں پر ہم نے، ظاہر ہے کہ میرا شعبہ یہی ہے، میرا شعبہ ڈائریکٹلی دین نہیں ہے، مطلب شاید اگر آپ میں سے پوسوں کو پتا ہو، یہ تو میرا شعبہ سائنس اور انجینئرنگ ہے، تو میری زیادہ تر ریسرچ جو ہے وہ انہی ٹاپکس پر ہے کہ یہ تمام کے تمام مسائل کیا ہو رہا ہے۔ جو مجالس ہم کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں زیادہ تر بچے باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، نوجوان ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں، یوتھ، آپ ان میں سے کسی کو بلا کے پوچھیں کہ بیٹا آپ نے مجلس میں کیا سنا، آج کیا سیکھا، کیا گین کیا، پوچھا کریں نا اپنے بچوں سے کیا سیکھا آپ نے۔ تو نہ حقیقت دین کے حوالے سے بات ہو، نہ دور حاضر کے جو ریئل ایشوز اور مسائل ہیں ان کو نہ ایڈریس کیا جائے، تو پھر یہ اتنی بڑے اتنے پیسے آپ کس بات کے خرچ کر رہے ہیں؟ آپ یہ بتائیے کہ اتنے وسائل اور اتنی رقم اور اتنا ٹائم، مین آورز پلس منی پلس فائنینشیل ریسورسز پلس فوڈ ریسورسز، اس کا حساب بھی تو لگائیں نا، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ آپ نے اتنے گھنٹے صرف کیے، اتنے پیسے لگا دیے کھانے میں، بجلی میں، جگہ کے کرائے میں، ملا کیا آپ کو؟ یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں یا نہیں ہیں؟ اور ہم مطلب کر کیا رہے ہیں میں نحس القوم۔ تو بہرحال میں یہ چاہتا تھا کہ اس پہ آپ حضرات توجہ کریں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیوں کہ ورنہ پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے وقت آخر کے قریب چلتا چلا جاتا ہے تو زندگی میں سوائے حسرتوں اور پشیمانیوں کے کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے بیگ میں. اللہ نہ کرے کہ ہم اس انجام تک پہنچیں, کیونکہ یہ ہم نے ایک غلط فیصلہ بہرحال کیا ہے ایک ایسی جگہ پر آ کے رہنے کا جہاں پر دین نہیں ہے. انہیں میں بھی شروع میں آ کے یہ سمجھتا تھا یہاں پہلے کہ یہ کرسچن کنٹری ہے, لیکن کافی جلدی اس ساری غلط فہمی کا ازالہ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو سوچنا ہے. ورنہ ایک چیز اور پتہ ہے کیا ہوگی حساب آخرت کے حوالے سے, کہ خدا نہ خواستہ جو نسلیں ہیں ان میں جو خرابی آئے گی آپ دوہرے ذمہ دار بنا کے خدا کی بارگاہ میں کھڑے کیے جائیں گے. کیونکہ جب خدا آپ کی اولاد اور آپ کی نسل سے مؤاخذہ کرے گا کہ تم ایسے کیوں ہوئے, تو پوائنٹر کس طرف جائے گا کہ میرے فلاں جد امجد تھے جو مجھے اس جگہ پر لانے کے ذمہ دار تھے. یہ سب باتیں بہت سوچنے والی ہیں اگر آپ اپنی آخرت کی طرف سے فکر مند ہیں. لیکن اگر آخرت کے بارے میں وہی ہے کہ جی جو دل چاہے کرتے رہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, امام علی آئیں گے اور نکال کے لے جائیں گے, تو پھر ٹھیک ہے, آپ کی مرضی ہے, پھر آپ کی مرضی ہے. پھر اس حالت میں تو کوئی بھی کسی کو نہیں سمجھا سکتا. اگر اتنی نائیویٹی ہے, اگر اتنا بچپنا ہے, اور اگر ہم نے نعوذ باللہ امام علی علیہ السلام کو کسی, کیا لفظ استعمال کروں, کوئی گینگ لیڈر کے طور پہ سمجھ لیا ہے نہ کہ نمائندہ خدا کے طور پر, اگر یہی ہماری امام علی کی معرفت ہے تو ٹھیک ہے بھائی, پھر آپ پوچھ رہی ہے اس میں, پھر کوئی کیا کہہ سکتا ہے. لیکن یہ بہت سیریس مسائل ہیں, ٹھیک ہے, اس پہ بے توجہ ہی نہیں ہونا ہے, ورنہ اگلی نسلوں کا وبال, اپنے گناہوں کا وبال سب سارے تو گلے میں ڈال کے خدا نہ خواستہ ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے روز قیامت. ٹھیک, اور آخری بات کہ میں دو چار جملے چاہ رہا تھا کہ دعا افتتاح کے شبائے رمضان کی مناسبت سے عرض کر دوں, کہ دیکھیں ایک اصول اور اپنے ذہن میں رکھیے گا, زندگی میں اس بات کی اہمیت نہیں ہوتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, اہمیت اس بات کی ہوتی ہے کہ آپ کیا بن رہے ہیں. فرق سمجھ میں آتا ہے دونوں کا؟ بننے والی شخصیت جو ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتی ہے, آپ جانتے ہیں کہ میری پرسنالٹی کیا ہے, میں ہوں کیا اصل میں, میری صفات کیا ہیں, میری کوالٹیز کیا ہیں, میری کیریکٹرسٹکس کیا ہیں, میری پرسنالٹی کی ورتھ کیا ہے ان رسپیکٹ آف خدا ان رسول ان قرآن ان امام, ہم سب جانتے ہیں, اس بارے میں کوئی دھوکے والی بات نہیں ہے. اہمیت اس کی نہیں ہوتی کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اور یہ جملے آپ نے بارہا سنے ہوں گے کہ نمازیں اور قرآن کی تلاوت امام حسین کو قتل کرنے والا لشکر بھی کر رہا تھا, تھے یا نہیں؟ ان میں حافظان قرآن تھے یا نہیں جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے لوگ آئے تھے؟ تو اس کی کوئی اہمیت ہے, کوئی ورتھ ہے اس کی؟ تو اصل اہمیت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کیا بنے ہیں, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, آپ کے اندر کوالٹیز کون سی ہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایک انسان ہے جو قرآن کریم نے کہا ولا تبطلوا الصدقات بالمن والاضا, اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف دے کر. کرنے کی تو یہ حالت ہے نا کہ ہم اپنے طور سے سمجھ رہے ہیں جی میں نے بہت صدقے دے دیے, بڑی خیرات کر دی, بڑی لوگوں کی مدد کر دی. اگر احسان جتا دیا یا تکلیف دے دی. یعنی تکلیف دینے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے اکثر اوقات یہ ٹینڈنسی بلڈ ہوتی ہے، ڈیولپ ہوتی ہے کہ کسی کو ہم نے کچھ دیا، اچھا اب کبھی اس نے ہمارے منہ پہ بھی کچھ بول دیا، ہماری کسی بات کی مخالفت کر دی، تو اب اس پہ کیا کہیں گے؟ اچھا آپ میرے سامنے بولنے کی ہمت کر رہے ہیں، بھول گئے جب آپ مصیبت میں تھے اور میں نے آپ کی مدد کی تھی. یہ ہے وہ اذیت، اذیت. تو گیا آپ کا صدقہ. ولا تبتلوا، سورہ فرقان میں کیا آ رہا ہے؟ وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا. کچھ لوگوں کے اعمال سے لوگ کیسے ملاقات کریں گے قیامت میں؟ بکھرا ہوا غبار ہوگا، اسپریڈ آؤٹ ڈسٹ، یا راک کا ڈھیر. یہ سب مثالیں قرآن نے دی ہیں، یہ سب مثالیں قرآن نے دی ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں جیسے راک کا ڈھیر کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں گے تو لگے گا وہ اتنا پہاڑ جمع ہو رہا ہے، لیکن اگر تیز ہوا چل گئی یا بارش برس گئی، دو منٹ میں صاف، نو ورتھ. تو بہت سارے لوگ اعمال راک کے ڈھیر کی مانند ہوتے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اعمال بکھرے ہوئے گرد و غبار کی مانند ہوتے ہیں. سورۃ الماعون کیا کہہ رہی ہے آپ سے؟ یاد ہے سورۃ الماعون بچوں میں سے کسی کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. اور فویل للمفلین، جہنم ہے نمازیوں کے لیے. ابھی کتنا عجیب جملہ ہے، ہر نماز سے افضل تو کوئی عبادت نہیں ہے نا، تو اگر نمازیوں کے لیے جہنم ہے تو اس کے نیچے جتنا عبادات کا سلسلہ ہے سب پر یہ اپلائی ہوتا ہے. فویل للمفلین، کیوں کیوں نمازیوں کے لیے جہنم ہے؟ الذین هم یراؤن یا والذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یعنی پوری نماز پڑھ گئے کچھ پتہ ہی نہیں کیا پڑھا، نماز میں کھڑے ہوئے کہ صلات ادا کرتا ہوں قربتاً اللہ، ایک دفعہ بھی خدا کا خیال نہیں آیا. ہم عن صلاتهم ساہون، پڑھیے نا، یہ سارا قرآن ہے نا، میں آپ کو الگ سے کوئی بات تھوڑی بتا رہا ہوں. جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤن، اور ریاکار ہیں، دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں. ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریاکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نیت سے عمل کرے یا بات کرے کہ لوگ مجھے اس پر سراہیں اور میری تعریف کریں. اگر یہ حالت ہے کہ یہ تمہارے کردار میں یہ صفات موجود ہیں، تو تمہاری نماز جنت نہیں جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے. تو بات واضح ہو رہی ہے نا، اصل اہمیت اس کی نہیں ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں، اصل اہمیت یہ ہے کہ آپ کیا بنے ہوئے ہیں، کیا بن رہے ہیں. صفات کی اہمیت ہے، کوالٹیز کی اہمیت ہے، تب عبادتوں کی ورث پیدا ہوتی ہے.
محمد و آل محمد بہتر صلوات، صلی علی محمد.
کہ ایک جملہ امام علی علیہ السلام کے فضائل میں سے ہی، اور ظاہر ہے کہ جتنے فضائل ہیں یہ سب معنویت رکھتے ہیں، اپنے اندر گہرائی رکھتے ہیں، کہ جب رسول خدا نے فرمایا کہ ضربۃ علی فی یوم خندق، کیا اگلا جملہ؟ افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین، ثقلین یعنی جن و انس، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. تو ہم واہ 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 خوش ہو جاتے ہیں، لیکن میں نے آپ سے کیا کہا کہ معصوم کا ہر جملہ ایک حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. وہ ہمارے طریقے سے سپرلیٹیوز اور یہ اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے. اس بنا پر معصوم کے نکلے ہوئے ہر جملے پر انالیسس پوسیبل ہے. ہر کیونکہ وہ حقیقت ہے, تو آپ ہر جملے کو اینالائز کر سکتے ہیں, اس سے معارف اخذ کر سکتے ہیں, جو کہ کرتے ہیں اہل علم اور اہل معرفت. تو کیا مطلب ہے اس بات کا, کیسے پاسبل ہے یہ؟ یعنی ہم پوچھیں یا رسول اللہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ تمام جن و انس مل کر جو عبادتیں انجام دیتے ہیں, تلوار کی ایک ضربت اس سے کیسے افضل ہو رہی ہے, ریزن کیا ہے؟ تو آپ اگر اس اصول کو سمجھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اہمیت کیا ہے عبادت. عبادت میں وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے. کتنی عبادت تقرب خدا کے لیے انجام دی گئی ہے, یہ اخلاص عبادت میں وزن پیدا کرتا ہے. تو جس اخلاص کے ساتھ امام علی علیہ السلام نے اس ضربت میں دین کا, رسول کا, اسلام کا دفاع کیا, اور اس میں جتنی للہیت تھی, تمام جن و انس مل کر بھی وہ للہیت اور اخلاص نہیں پیدا کر سکتے. تو اب آپ خود اپنے آپ کو سوچ لیجئے کہ کون سا رستہ آپ کو چاہیے, آپ کو کس رستے پہ جانا ہے. سارے رستے کھلے ہوئے ہیں ہمارے لیے, ٹھیک ہے. میں نے یہ باتیں آپ کے لیے سامنے کیوں بیان کی, اور بالکل کھل کے بیان کی, کہ تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی ہڈن سیکرٹ ریسیپی نہیں ہے, یہ کھلا ہوا رستہ ہے جس پر ہم خود نہیں چلنا چاہتے, جس سے ہم خود اپنے آپ کو جانتے بوجھتے دور رکھتے ہیں. اب یہ ہماری مرضی ہے, اس کے آگے ہماری مرضی ہے. اگر ہم نعوذ باللہ انہی ساری باتوں پر بلیو کر کے اپنی آخرت خراب کرنا چاہتے ہیں, جس کے اگینسٹ ہی میں نے آپ کو ایگزامپلس دی تھیں کہ آپ کو یہ دنیا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اگر یہ بغیر محنت اور اصولوں کی پابندی کے بغیر نہیں ملتی, آپ کو کچھ اصول ہیں جس کو فالو کرنا پڑتا ہے نا, تب آپ پہنچتے ہیں نا کسی مقام پہ, تو کیا آخرت بے اصول پن سے بغیر کسی قاعدے قانون کے خالی باتیں کرنے سے مل سکتی ہے؟ آپ کی عقل تائید کرتی ہے اس بات کی؟ اور اگر دنیا کی فانی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت چاہیے, تو آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ جو امام علی علیہ السلام کا ہی جملہ ہے کہ جتنی دنیا کی تمہیں ضرورت ہے اتنا وقت دنیا کو دو, اور جتنی آخرت کی تمہیں ضرورت ہے اتنا وقت آخرت کو دو. کس بات کو ریئلائز بھی تو کرو کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اس ابدی اور دائمی زندگی, اور بلکہ جو دین نے ہمیں طریقہ سکھایا نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کو آخرت میں ٹرانسفارم کر لیں, ٹھیک ہے. یعنی جو دین دنیا دو الگ چیزیں نہیں ہیں, بلکہ آپ اپنی دنیا کو آخرت میں ٹرانسفارم کر لیں, یعنی آپ کے 24 گھنٹے دین اور آخرت بن جائیں. وہ کیسے بنیں گے؟ سب سے پہلے جب آپ میں صفت بندگی پیدا ہوگی. جب آپ میں صفت بندگی پیدا ہوگی تو ہر کام کرتے وقت خدا آپ کے مد نظر ہوگا. جب خدا ہمیشہ آپ کے سامنے رہے گا, کبھی آپ کی یاد سے محو نہیں ہوگا, تو آپ ہر کام قربتاً اللہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہر عمل کرتے ہوئے خوشنودی خدا کو مد نظر رکھیں گے, دین کی ریکمنڈیشنز کو دیکھیں گے, معصوم کی سنت و سیرت کو دیکھیں گے. تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اخروی بن جائے گا, دنیاوی نہیں رہے گا پھر. ٹرانسفارمیشن, ٹھیک ہے, تبدیلی. یعنی انسان دنیاوی انسان اخروی میں تبدیل ہو گیا. تو یہ بہت حسین نسخہ اور رستہ ہے جو دین نے ہم کو بتایا اور سکھایا. تو اب یہ ہماری مرضی ہے, اگنور کرتے رہیں کرتے رہیں, ٹھیک ہے. تو جو نتائج آ رہے ہیں ہمارے سامنے پھر وہی آتے رہیں گے نعوذ باللہ, کہ تقریباً مسلمان 500-700 سال تو ہو گئے کہ مطلب ان کی پرابلمز ہی سالو نہیں ہوتی، ان کے مسائل ہی حل نہیں ہوتے. اور جو جملہ امام علی علیہ السلام کی وصیت میں ہے کہ اگر تم نے، وصیت کے جملے ہیں، وصیت میں جو کل میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ جب طبیب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اب آپ کی زندگی نہیں بچائی جا سکتی، آپ وصیتیں کر لیں، اس وقت آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، باقاعدہ لکھوائی اپنی وصیت، اس میں کیا فرمایا ہے؟ امر بالمعروف اور نہیں از منکر، نیکی کا حکم کرو، برائی سے روکو، اور اگر تم نے اس کام کو چھوڑ دیا تو اشرار، یعنی تین چیزیں آپ نے بیان فرمائی، تین چیزیں ہوں گی تمہارے ساتھ. سب سے پہلی حالت ہوگی تمہاری کہ تمہارے اپنا کام تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. You will not remain master of your own affairs. ہو گئی ہماری حالت یہ نہیں ہو گئی؟ ہمارے امور ہمارے ہاتھ میں، یا ہماری حالت ان جانوروں کی سی ہے جس کو دوسرے کھینچ رہے ہیں پکڑ کے، معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ حقیقت مجسم ہو. ایک، تمہارے امور تمہارے ہاتھ میں نہیں رہیں گے. نمبر ٹو، اشرار، برے لوگ، شر والے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے. نمبر تھری، اس حالت میں تم دعا بھی کرو گے تو قبول نہیں ہوگی. سب کچھ دیکھ لیا ہم نے، نہیں دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے؟ اب آپ کی مرضی، آپ دین کے نام پر کہانیاں سناتے رہیے یا ان چیزوں پر عمل کیجیے کہ جو ہم کو بتائی گئی ہیں. ٹھیک، تو یعنی یہ ایک تکلیف ہے جو محسوس ہوتی ہے، جس کا میں نے اظہار کیا آپ کے سامنے، کہ اس کے نتائج، برے نتائج دیکھنے کے باوجود ہم توجہ کرنے پہ تیار نہیں ہیں کہ اپنی حالت کو سدھاریں اور جو دین کی حقیقت اور سچائی ہے اس کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ خدا ہمیں اور آپ سب کو توفیق دے گا انشاءاللہ کہ ہم اپنے آپ کو ویسا بنائیں کہ جو ایکسپیکٹیشن ہے قرآن اور اہل بیت کی ہم سے انشاءاللہ، جو توقعات ہیں. میں چند جملے اس میں، دعا افتتاح آپ لوگ یقیناً پڑھتے ہوں گے رمضان کی راتوں میں، اور آپ نے اگر نوٹ کیا ہو تو دعا افتتاح کے تین سیکشنز ہیں. پہلا سیکشن وہ ہے کہ جس میں خدا سے مناجات اور توحید کی بات ہے، صفات خداوندی ہیں اور مناجات ہیں. اور اس کے بعد دوسرا سیکشن وہ ہے کہ جس میں چہاردہ معصومین پر صلوات ہیں. اور تیسرا سیکشن وہ ہے کہ جو خاص طور سے امام زمان علیہ السلام سے متعلق ہے. تو میں اس حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ایک یہ کہ بالکل بگننگ میں کہ ایقنتو انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمت واشد المعاقبین فی موضع النکال والنقمت. یہ بھی ایک بہت اہم اصول ہے کہ ہم اگر یہ سوچتے ہیں کہ خدا بے انتہا مہربان ہے، ارحم الراحمین ہے، اور ہم جو دل چاہے کرتے رہیں، اور خدا نے تو کبھی ہماری گرفت کرنے ہی نہیں ہے، پکڑنے ہی نہیں ہے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اس کو شروع میں ہی آپ دیکھ لیں، بالکل بگننگ میں یہ جملہ، ایقنتو، میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ تو ارحم الراحمین ہے، لیکن ہر جگہ نہیں ہے. فی موضع العفو والرحمہ، ان مقامات پر تو ارحم الراحمین ہے جو مقامات عفو و رحمت والے ہیں. یعنی ہم اگر اپنے آپ کو اس کے امام علیہ السلام یا ولایت کے دائرے میں رکھیں گے تو خدا ارحم الراحمین ہے. جو کل میں نے آپ کو مثال واقعہ سنایا تھا جناب عمار یاسر کی بیٹی کا، ایک واقعہ آپ کو اور سنایا تھا عباس صلت ہروی کے قید خانے سے رہائی کا، جو امام جواد علیہ السلام نے ان کو باعجاز قید خانے سے نکال دیا تھا. کہ اگر ہم ان تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اس راہ پر ہیں، تو خدا ارحم الراحمین ہے. ٹھیک ہے، خدا ہر وقت ارحم الراحمین نہیں ہے، اور وہ اشد المعاقبین, اور تو بہت سخت نتیجہ دینے والا ہے. فی موضع النکال والنقمہ, جو انکار کرتا ہے, جو خدا کے روبرو آ جاتا ہے, جو خدا کے قوانین کو توڑ پھوڑ کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے, اسے کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ وہ رحمت خدا کے سامنے نہیں ہے, عقاب و عذاب خدا کے سامنے. تو جب جتنے بھی اولیاء ہیں, جتنے بھی بزرگان ہیں, وہ کس چیز سے لرزتے ہیں؟ ان کی لرزاہٹ, کپ کپاہٹ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ کہیں ہم سے ایسی کوئی حرکت سرزد نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم عفو اور رحمت والے ڈومین سے نکل کر نکال اور نقمت خدا والے ڈومین میں داخل ہو جائیں. یعنی جیسے امام علی علیہ السلام نے اپنے آخری ایام میں لوگوں کو وارن کیا تھا کہ ناؤ یو آر ڈوئنگ دیٹ, تم اب اس زون میں داخل ہو رہے ہو, عفو و رحمت, کیونکہ تم نے مجھ کو اب ریجیکٹ کر دیا ہے. ریجیکٹ کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ دشمنوں نے دشمنی کی بنا پر اور دوستوں نے بے عملی کی بنا پر. بات واضح ہو رہی ہے؟ دونوں طرف سے ریجیکشن تھا کہ دوستوں نے عمل نہیں کیا. جو تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اب آ رہے ہیں تمہارے اوپر عذاب خدا. اور حجاج ابن یوسف کی بھی پیشن گوئی امام علی علیہ السلام پہلے کر کے جا چکے تھے کہ یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو, تم لوگ ہمارے ساتھ اہل بیت کے ساتھ, اس کا تم کس ڈومین میں جا رہے ہو؟ اب موضع عفو و رحمت میں نہیں ہو تم, موضع نکال و نقمہ میں جا چکے ہو. اب یہ بنو امیہ تم پر مسلط ہوں گے, وہ مرد ثقفی تم پر مسلط ہوگا جو تم کو آگ اور تلوار اور خون کا مزہ چکھائے گا. سب نہج البلاغہ کے اندر ہیں یہ جملے. تو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے کہ خدا ارحم الراحمین کا مطلب ہے جو دل چاہے کرتے رہو. یہ خود آپ کے دعا افتتاح کے بالکل شروع میں یہ جملے ہیں, آپ جب پڑھیے گا تو اس پہ غور فرمائیے گا. اور آخر میں جہاں پر امام زمان علیہ السلام کے حوالے سے ہیں گفتگو, وہاں سے بھی ایک دو جملے. اللہم اظہر بہی دینکا, اے خدا اپنے دین کو ظاہر کر یا اپنے دین کی پشت کو مضبوط کر دے اس حجت کے ذریعے سے. وسنت نبیکا, اور اپنے نبی کی سنت کو. یہ جملے ہم کو کیا بتا رہے ہیں؟ یہ جملے یہ بتا رہے ہیں کہ جب امام علیہ السلام کے ظہور کا زمانہ قریب آتا جائے گا تو جو امام علی علیہ السلام کے جملے ہیں نا ایک روایت میں کتاب التوحید میں, کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کبھی بھی ان لوگوں سے یعنی بھری ہوئی مسجدوں سے دھوکے میں نہیں آنا, مسجدوں کی کثرت سے اور ان میں ہجوم سے کبھی دھوکے میں نہیں آنا. اگر ان مساجد میں ایسے لوگ موجود ہوں کہ جن کے قلوب بکھرے ہوئے ہوں, یعنی مومنین یکسو ہوتے ہیں, یکسو ہوتے ہی نہیں ہوتے. جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سب ایک ہی سمت ہوتے ہی نہیں ہوتے, ایک ہی قبلہ رخ ہوتے ہیں نا, ایک ہی سنک میں ہم حرکت کر رہے ہوتے ہیں نا, ہماری حرکتیں سنکرونائزڈ ہوتی ہیں. تو یہ نماز آپ کی تربیت نہیں ہے کہ جب آپ حالت نماز سے نکل کر زندگی میں آئیں تب بھی آپ کو ایسے ہی ہونا چاہیے, تب بھی جماعت مومنین اسی طریقے سے قبلہ رخ ہو, تبھی ان کے تمام اعمال قربتاً اللہ ہوں, ان میں یہ سنکرونائزیشن پائی جائے. یہ نماز اس کی تربیت نہیں ہے. لیکن امام علی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ کثرت مساجد اور ان میں جو ہجوم کی کثرت ہے وہ کیا ہے؟ کہ جن کے دل بکھرے ہوئے ہیں, ڈسپرسڈ ہیں, ہر ایک الگ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. یہ حالت ہوگی ظہور امام سے پہلے. تو اس کی دعا ہے کہ خدا اپنے حقیقی دین کو ان کے ذریعے سے ظاہر فرما دے، اپنے نبی کی سنت کو. اور ایک جملہ بس کر کے میں آپ کی خدمت رحمت تمام کروں. اللہم انا نرغب الیک، اس کو آپ اس دعا کے ٹکڑے کو نا جتنا ہو دعا قنوت میں پڑھیں، یہ بہت قیمتی دعا ہے. اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت، اے خدا میں تیری طرف رغبت کرتا ہوں، میں مطلب اپنے دل سے چاہتا ہوں. کس چیز کو؟ دولہ، دولہ عربی میں کہتے ہیں حکومت کو، ایک ایسی حکومت کو جو کریم ہو، آنریبل ہو، جس میں آنریبل ویلیوز امپلیمنٹڈ ہوں. میں اس حکومت کی طرف رغبت کرتا ہوں. اور اس کی کوالٹیز کیا ہوں گی؟ تعز بہ الاسلام و اہلہ. وہ آنریبل گورنمنٹ وہ ہوگی کہ جس میں اسلام اور اہل اسلام کو عزت حاصل ہوگی. وَتُزِلُّ بِهَا النِّفَاقَ وَأَهْلَهُ، اور نفاق اور منافقین اس میں ذلیل ہوں گے اس حکومت میں. وَتَجْعَلُنَا، اور اے خدا تو ہمیں قرار دے دے اس حکومت میں، مِنَ الدُّعَاةِ إِلَىٰ طَاعَتِكَ، کہ ہم تیری اطاعت کی طرف بلانے والے بنیں. اس حکومت میں ہم کیا ہوں؟ تیری اطاعت کی طرف بلانے والے. تو یہ فقر ہے یا نہیں؟ اگر ایک انسان کو خدا اس بات کی توفیق دے کہ وہ اطاعت خدا کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خدا کی بندگی کی طرف لوگوں کو لے جائے. وَالْقَادَتِ إِلَىٰ سَبِيلِكَ، اور وہ لیڈرز بنے ہم، قائد بنے، جو تیری سبیل کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. وَتَرْزُقُنَا بِهَا كَرَامَتَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور ایسی حکومت کے ذریعے سے تو ہمیں کرامت عطا کر دے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. تو ہمارا اس تمام کوشش و کاوش سے یہی دعا ہے انشاءاللہ کہ جلد از جلد، اور اگر ہم اپنی زندگیوں میں دیکھ پائیں تو بے انتہا شکر خدا کا کہ اگر ہم اپنی زندگیوں میں اس دولت کریمہ کو دیکھنے کا ہمیں موقع ملے کہ جہاں پر اقدار الہی نافذ ہوں، جہاں پر منافقین اور کفار و مشرکین ذلیل ہوں، اور جہاں پر حق نافذ و قائم ہو. آپ حضرات کی زحمت کا بہت شکریہ، حسن سماعت کا بہت شکریہ. اور میں امید کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہماری حقیر سمجھ کے مطابق ہم بیان کر سکے، اس میں سے واقعاً جو ہدایت کا پہلو ہے آپ کے نفوس میں جذب ہوا ہوگا، اور آپ کو ایک، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس سے پہلے یہ سب باتیں نہیں پتہ، اگر پتہ ہیں تو وہ آپ کے کنسیپٹ اسٹرینتھن ہوئے ہوں گے انشاءاللہ، اور اگر نہیں معلوم تو پھر آپ کو نئی راہیں ضرور دکھی ہوں گی. تو ان دعاؤں کے ساتھ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں ماہ رمضان کی راتوں میں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان آپ کی خدمت کرتا ہے اس کا بھی ایک حق آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ دین کی تعلیم یہ ہے کہ آپ جب بھی دعا کریں تو فقط اپنے لیے نہیں بلکہ تمام مؤمنین و مؤمنات کو اس میں شامل کریں جیسا کہ آپ اپنے لیے چاہتے ہیں. ہمارے رمضان کے باقی ایام جتنے باقی رہ گئے ہیں،